الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان سے لے کر ذی الحج کے ختم تک اللہ پاک نے عبادتوں کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے، جو رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ جا کر ختم ہوتا ہے. رمضان کے اندر کی عبادتیں جو رمضان پر سننے کو اور کرنے کو ملتی ہیں، اس کے بعد شوال کا مہینہ، ذی القعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، یہ مہینے بھی اپنے اندر بعض اعتبارات سے امتیاز اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو صرف انہی مہینوں میں کی جا سکتی ہیں. شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے فضیلت اس حوالے سے ہے کہ 6 روزے جو نفل روزے ہیں، جو رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں، ان 6 روزوں کی تکمیل اگر شوال میں کی جائے گی، اگر وہ روزے شوال میں رکھے جائیں گے، تو پھر سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. شریعت کا جو اصول ہے کہ بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو کرتا وہ ایک عمل ہے، لکھے جاتے ہیں 10 نیکیاں. بندہ رکھتا ہے 30 روزے، اور چاند اگر 29 کا ہو گیا تو بندہ رکھتا ہے 29 روزے، لیکن اس کو پھر بھی ثواب دیا جاتا ہے 30 روزوں کا. ہر ایک روزہ 10 روزوں کے برابر. اس طرح سے 10 10 کرتے ہوئے پورے مہینے بھر کے روزوں کے حساب سے، اور پھر 6 روزے 60 روزوں کے حساب سے، ایک مہینہ کام آ گیا 300 دن کے لیے، اور 6 دن کام آ گئے 60 دن کے لیے. یہ اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا اور اس کے علاوہ شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے رکھے گا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھ لیے ہیں. اب ہمارے سے یہ ہمت تو ہوتی نہیں کہ ہم ہر روز سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن 29 دن روزے رکھ لیا کریں. اللہ نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کر دی ہے، تو اس حوالے سے شوال کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے. بعض اور اسلامی تاریخوں کے اندر واقعات ایسے ملتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے، اور اسی مہینے کے اندر آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہے. یہ دونوں کام اسی مہینے کے اندر انجام پائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور پھر ان کی جو رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. ان کا اس سلسلہ عقد میں بندھنا، حضور کے زندگی میں آنا اور دونوں کا ازدواج ہونا، یہ چیزیں اس کی واقعیت کو اس لیے بڑھاتی ہیں کہ ان کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آنے کے بعد، ان سے نکاح ہونے کے بعد، ازدواج کے بندھن میں بندھنے کے بعد، اسلام کو جو فائدہ پہنچا ہے اور ان سے جتنا پہنچا ہے دیگر ازواج مطہرات سے اتنا نہیں پہنچا. دوسروں سے بھی پہنچا اور ان سے بھی پہنچا، لیکن ان سے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پہنچا. اب چونکہ دین کا فائدہ اور ساری امت کا فائدہ ان کی ذات کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، تو ان کی ذات جن واقعات کا مجموعہ ہے یا ان کی ذات سے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ واقعات جن مہینوں میں پیش آئے ہیں وہ مہینے بھی قابل احترام اور ایک اعتبار سے فضیلت کے حامل ہوتے ہیں. دوسری بات شوال کے لیے یہ ہے اہمیت کے اعتبار سے کہ حج کے جو مہینے ہیں، حج جو فریضہ اسلام ہے، جو رکن اسلام ہے، جو اسلام کا ایک اہم ترین پایا ہے، جو اسلام کی ایک بنیاد ہے، جن 5 ستونوں پر اسلام قائم ہے، ان 5 میں سے ایک ہے، اس فریضے کے ایام شوال سے شروع ہوتے ہیں. حج ادا تو ہوتا ہے ذی الحج کے اندر، لیکن بندہ احرام کی نیت حج کی کب سے کر سکتا ہے؟ اگر رمضان سے کرے گا تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی حج کا احرام رمضان سے باندھ کر اپنے گھر سے نکل گیا تو وہ مکروہ ہو گیا. اب اگر کوئی شوال سے باندھتا ہے تو اس کے لیے شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ مسنون. تو اس اعتبار سے کہ شوال سے حج کے ایام اور حج کے مہینوں کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے. اللہ پاک نے حج کا جو فریضہ، حج کی جو عبادت ہم کو عنایت فرمائی ہے، وہ اپنے اندر جانی عبادت کا پہلو بھی رکھتی ہے، مالی عبادت کا پہلو بھی رکھتی ہے. عبادتیں تین طرح کی ہیں. کسی عبادت کے اندر صرف انسان کی جان سکتی ہے، صرف بدن سکتا ہے، صرف اعضاء سے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے اندر جان کا کچھ نہیں ہے، تھکاوٹ کا کچھ نہیں ہے، اعضاء سے کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مال لگتا ہے. نماز کے اندر دیکھیے، روزے کے اندر دیکھیے، جان لگتی ہے. زکات کے اندر دیکھیے، مال لگتا ہے. اس کے علاوہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جان بھی تھکتی ہے، اعضاء سے بھی کام لینا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مال بھی لگتا ہے. تو یہ عبادت جامع ترین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو سال کے انہی مہینوں کے اندر انجام دیا جا سکتا ہے، جن مہینوں کے ایام اس کے بتائے گئے ہیں. خصوصاً ذلحج کا جو مہینہ ہے، ذلحج عمرہ آپ سال کے 12 مہینے کر سکتے ہیں، نمازیں آپ سال کے 12 مہینے پڑھ سکتے ہیں، فرض روزے تو رمضان میں فرض ہیں، لیکن نفل روزے آپ سال کے 12 مہینے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ حج ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف ایام حج میں ادا ہو سکتا ہے. ذلحج کے علاوہ نہ ذلحج کے بعد ادا ہو سکتا ہے، نہ ذلحج سے پہلے ادا ہو سکتا ہے. یہ وہ خاص طریق عمل ہے جس کے اندر جانی عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر مالی عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور یہ مخصوص ایام کے ساتھ میں خاص ہے کہ اگر بندہ اس کو ان ایام میں نہیں کرے گا تو پھر سال کے اور 11 مہینے اس کو مزید انتظار کرنے کے بعد ہی پھر اس کا موقع نصیب ہوگا. اللہ نے اس عبادت کو، حج کی عبادت کو، جذبات عشق کی تسکین کا سامان کے طور پر بنایا. انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنے محسن کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے، اپنے پالنے والے کے سامنے، اپنے اوپر احسان کرنے والے کے سامنے، اپنے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے، اس سے تعلق کا اظہار کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. اس کے اندر یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، میں اس کے کم سے کم زبانی طور پر یا عملی طور پر یا مالی طور پر اس کے لیے شکریہ ادا کروں، اس کے سامنے سجدے کروں، اس کے زبان سے اس کی نعمتوں کا اظہار کروں. اگر وہ سامنے ہو تو اس کے ہاتھوں کو چوموں، اس کی پیشانی کو چوموں، اس کو گلے سے لگاؤں. یہ جذبات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو فطرت میں جو یہ جذبات رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے حج کی عبادت کو ان جذبات عشق کے مظہر بنا دیا ہے اور اس کی تسکین کا سامع کر دیا ہے. اور اس کے اندر حج کے جتنے مناسب ہیں، ان سارے مناسب کے اندر اسلام کی جو روح ہے وہ کار فرما ہے. حج کے مناسب کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک تو جذبات عشق کا پہلو پایا جاتا ہے، دوسری طرح آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک اسلام کی روح اس کے اندر ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں. بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محسن کے ہاتھ چومے، پیشانی چومے. اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ نے پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا کہ ہم نے ایک پتھر کو یہ احترام دیا، یہ عظمت دی ہے، تم اس کو چومو، اس کا چومنا ہمارے چومنے کے برابر. بندے کا خیال ہوتا ہے کہ وہ چکر لگائے اپنے محبوب کے دیار کے، اس کی گلی کوچوں میں جا کر کے پھرے، بے مقصد ہی دوڑے، اور کوئی مقصد اور کوئی کام نہ ہو تب بھی وہاں جائے. اللہ نے اس کے لیے ثواب مقرر کر دیا کہ اس جگہ آ کر کے اگر اس بیت اللہ کا ثواب کرو گے تو یہ ہمارا ثواب کرنے کے برابر ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو پائی جاتی ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں جو صحیح کرنے کا عمل ہے وہ صحیح کا عمل ہو، اور کپڑوں کو بدل کر کے دو چادروں کے پہن لینے کا عمل ہے وہ عمل ہو، سال بھر ٹوپی اور امامہ باندھنے کے باوجود حج کے ایام کے اندر اور حج کی نیت کرنے والے کے لیے ننگے سر پھرنے کا عمل ہے، اور پیر کو پورے طور پر نہ چھپانے والا عمل ہے، اور پھر طواف کا عمل، دلبیے کا عمل، لبیک لبیک پکارتے چلا جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا بناء کعبہ کے بعد، کعبہ انہوں نے تعمیر کیا جو جس کی بنیادیں پہلے سے قائم تھی لیکن دب گئی تھی، اللہ نے ان کو پہنچایا وہاں اور ان کو حکم دیا کہ جی میرے گھر کی بنیادیں دب گئی ہیں، ان کو اثر نو قائم کرو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی اثر نو شروع سے پھر تعمیر کیا اور اس کو قائم کیا. اللہ نے حکم دیا کہ یہاں ٹھہر کر آواز لگاؤ کہ لوگوں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آیا کرو. انہوں نے فرمایا کہ میری آواز تو جائے گی نہیں. اللہ نے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. آج جتنے لوگ، لاکھوں لوگ حضرت ابراہیم کی اس آواز لگانے سے لے کر کے آج تک جو حج کرتے آ رہے ہیں، ان کی اس آواز پر لبیک لبیک کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. جو آپ نے ابراہیم کی وساطت سے ہم کو بلایا تھا، ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، اپنی حاضری کا جواب دیتے ہیں. یہ کہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، پھر مینا کے اندر مینا کے میدان میں جانا, عرفات کے میدان میں جانا, مزدلفہ کے میدان میں جانا اور پھر جمرات کرنا, بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا میں جانا ہے, بیت الحرم کو چھوڑ کر, کعبے کو چھوڑ کر, حجر اسود کو چھوڑ کر, حرم کے محترم مقام کو چھوڑ کر مینا میں جانا ہے, مینا سے عرفات میں جانا ہے, عرفات سے مزدلفہ میں جانا ہے, وہاں جا کر کنکریاں مارنا ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جن کے اندر اسلام کی روح بھی ساتھ میں کار فرما ہے. انسان اگر سوچے ان چیزوں کے اندر عقلیت کا کون سا پہلو پایا جاتا ہے, کوئی سا پہلو نہیں پایا جاتا. صفا مروہ کے درمیان مہذب آدمی دوڑ رہے ہیں جو عام طور پر زندگی میں کبھی نہیں دوڑتے, اب وہ مستعب عمل سمجھ کر کے صفا مروہ میں جو صفا مروہ پہاڑیوں کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں پر جو ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں بندوں کو دوڑنے کا حکم ہے. حضرت حاجر رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی وہاں پر, تو اللہ نے ان کے اس عمل کو پسند فرما کر آگے امت کے لیے اس کو جاری فرما دیا سنت کے طور پر. اب لوگ وہاں پر دوڑ رہے ہیں جو زندگی میں کبھی دوڑنے کے عمل کو ایک حقیر عمل سمجھتے تھے یا اپنے وقار کے خلاف سمجھتے تھے, اس وقار کے خلاف عمل کو وہ سنت سمجھ کر محبت کے ساتھ میں, عظمت کے ساتھ میں اور اللہ کے حکم کی پیروی کے لیے, اللہ کے حکم کے اتباع میں اور سنت سمجھ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے جا رہے ہیں, وہ چکر لگائے جا رہے ہیں, طواف کے بوسے لیے جا رہے ہیں حضرت اسود کے, اور اللہ کا حکم آیا ہے. ایک تو جنگل ہے, ایک حرم ہے, حرم کو چھوڑ کر جنگل میں جانا, یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز پڑھنے ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے, وہاں پر پڑھنے کا ثواب ایسا کوئی بتایا نہیں گیا ہے, لیکن حکم آ گیا ہے تو اللہ کے حکم کے آگے یہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑو اور وہاں جاؤ. اللہ کے حکم کے آگے جانوروں کا خون بہانا پڑے تو بہاؤ, اللہ کے حکم کے آگے تمہیں اپنے وقار کے خلاف دوڑنا پڑے تو دوڑو, اللہ کے حکم کے آگے تمہیں کنکری مارنے کا بے وجہ عمل نظر آتا ہے تو اس کو بھی انجام دو. کہاں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ کروڑوں روپے اربوں روپے صرف کر کے آدمی جائے اور کنکری مارے اور ایک دن نہیں تین دن مارے اور ایک بار نہیں دو دو بار نہیں تین تین بار مارے پھر اس کے بعد اپنے اس عمل پر خوش ہو. اگر کوئی سوچے کہ کنکری مارنے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں اس کے اندر منطق کا اقلیت کا پہلو پایا جاتا ہے, بالکل بھی اس کے اندر اقلیت کا پہلو نہیں پایا جاتا. اس کے اندر صرف یہی بتانا ہے کہ ہمارے حکم کے لیے تم کو جس کام کے لیے کرنے کا حکم دیا جائے بس کرنا ہے, تمہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے, دل لگے تو بھی کرنا ہے, نہیں لگے تو بھی کرنا ہے, پیسہ خرچ کرنا پڑے تو پیسہ خرچ کر کے اس کام کو انجام دینا ہے, اور پیسہ اگر خرچ کرے بغیر اس کام کو کر سکتے ہو تو دونوں نعمتیں اس کے اندر جمع ہو گئی, حکم بھی پورا ہو رہا اور ہمارا پیسہ بھی نہیں جا رہا. لیکن اللہ پاک نے اس حج کی عبادت کے اندر دونوں پہلوؤں کو جان کے لیے اور مال کے لیے جمع فرمایا ہے اور اس کے لیے استطاعت کو فرض فرمایا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے خاطر لوگوں کے ذمے فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کو بیت اللہ کا حج کرنا ہے, وہاں جا کر کے منازل کے حج ادا کرنا ہے, یہ اسلام کا فرض ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ میں ہے کہ جن کو استطاعت ہے ان کو یہ کام کرنا ہے. استطاعت کیا چیز ہے؟ استطاعت یہی ہے کہ جس بندے کے پاس اتنی اتنی جائیداد, اتنا مال, اتنی دولت ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا کے مناسک حج ادا کر کے, حج کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال خاص طور پر حج کی زبان میں مناسک کہلاتے ہیں, طواف کرنا ہے, احرام باندھنا ہے, نیت کرنا ہے اور مینا وغیرہ جانا ہے, کنکریاں مارنا ہے, صفا مروہ کی سعی ہے, یہ اعمال ہیں اور ان کو سادہ زبان میں سعی طواف یہ وہ بولا جاتا ہے, حج کی زبان میں انہی اعمال کو مناسک کہتے ہیں. تو یہ مناسک حج کی جو ادائیگی ہے, اس مراسی کے حج کی ادائیگی اس شرط پر ضروری ہے جو استطاعت رکھتا ہو. استطاعت یہی ہے کہ جو وہاں جانے کے خرچ کا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہو اور واپس آنے تک اپنے اہل و عیال کے خرچ کے پیسے اس کے پاس موجود ہو, تو اس کے ذمے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اللہ پاک نے صرف استطاعت کی شرط لگائی ہے اور استطاعت کی وہ شرط کوئی غیر معمولی شرط نہیں ہے. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ استطاعت پائی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے ایک بار نہ کئی بار حج کر بھی لیتے ہیں, لیکن بہت سارے امت کے اندر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو عجیب و غریب آزار کی بنا پر اپنی اپنی بنائی ہوئی شرطوں کی بنا پر حج کو موقوف کر دیتے ہیں باوجود کہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اللہ نے استطاعت کی شرط لگائی, وہ صاحب استطاعت ہے, ان کے پاس میں پیسے موجود ہیں, وہ جا کر کے آ سکتے ہیں, جو ٹکٹ کا خرچہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور آنے تک اپنے بیوی بچوں کے پالنے کا نفقہ جو خرچہ ہے اس سب کو بھی وہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پہلے دنیاوی منافع کو پورا کر لیں گے, دنیاوی ضروریات کو پورا کر لیں گے, پھر اللہ کا حکم پورا کریں. ان کے ذہنوں میں یہ ہے. بعض لوگ اس بات سے اٹک نہیں جاتے یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, ہم اگر پیسے جمع کرتے ہیں اور حج کو نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کی شادیاں ہوں گی, اور اگر نہیں حج کو چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی شادیوں کے لیے پیسے جمع نہیں رہتے ہیں. خصوصاً لڑکیوں کے نکاح کے مسئلے میں یہ سوال بہت آتا ہے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں, ان کو یہ سوال یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے حج نہیں کیا. اب ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا ہے تو ہمارا حج کیسے قبول ہوگا. یہ وہم ہے, یہ غلط خیال ہے, یہ غلط نظریہ ہے, غلط تصور ہے. جیسے والد کی نماز والد کے ذمے ہے, والدہ کی نماز والدہ کے ذمے ہے, اور آپ کی نماز آپ کے ذمے ہے, ویسے ہی والد کا حج ان کے ذمے, والدہ کا حج ان کے ذمے, اور آپ کا حج آپ کے ذمے. ان کے حج نہیں کرنے سے آپ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو ان کے اوپر حج ہی نہیں ہے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو اس کی فکر خود ان کو کرنی ہے, آپ کو نہیں کرنی, اور آپ کے پیسوں پر ان کو بار نہیں ڈالنا ہے. ہاں کوئی صاحب توفیق ہے, با توفیق ہے جو اپنے ساتھ ساتھ والدین کا حج بھی کروا سکتا ہے تو وہ ضرور کروائے. اللہ پاک اس کی برکت سے والدین کی خدمت کا صلہ بھی عنایت فرمائیں گے اور حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف اپنی استطاعت کے پیسے موجود ہیں, والدین کے حج کرانے کے پیسے موجود نہیں ہیں, تو اس کو یہ سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ میرے والدین چونکہ حج نہیں کیے ہوئے ہیں اس لیے مجھے حج نہیں کرنا چاہیے. ایسا کوئی حکم اسلام کا نہیں ہے, ایسی کوئی شرط اور پابندی اسلام میں نہیں ہے کہ اگر والدین کوئی نیک عمل نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو تم بھی مت کرو. اس مسئلے کو خاص طور پر ذہن میں رکھا جائے کہ اس سے ہمارے فرائض کے بارے میں ہم سے پوچھو گی. اگر ہم نے حج نہیں کیا یا کسی نے اس وجہ سے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا, اب پھر اس کے بعد قبر میں آ کر کے جواب دینے والے اس کے والدین نہیں ہیں. اللہ کے پاس اس فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے یا چھوڑ دینے کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ والدین کو اس نے حج کرانے کے لیے جمع کیا تھا, اس کے اوپر مواخذہ ہونے والا ہے, پکڑ ہونے والی ہے, اس وجہ سے وہ چھوٹ جانے والا نہیں. تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. اور یہ جو خیال ہے کہ مکان کی تعمیر کرنا ہے اس واسطے ہم نے پیسے جمع کیے ہیں, حج کر لیں گے تو وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے, مکان کی تعمیر نہیں ہو سکے گی, اولاد کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی, تو یہ خیال ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے خیالات وسوسے کا درجہ رکھتے ہیں, وہم کا درجہ رکھتے ہیں, اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں آڑے آتے ہیں. ان کو ٹھکرا کر کے, ان کو زبردستی اپنے نفس کو منوا کر کے, اپنے آپ کو اپنے دل کو منوا کر کے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے. بہت سے نوجوان ماشاءاللہ سے جاب کرتے ہیں, ان کے پاس میں استطاعت ہو گئی, لیکن وہ انہی چیزوں کے انتظار میں ہیں کہ ہمارا مستقبل پہلے روشن ہو جائے, ہمارا مستقبل پہلے سمجھ جائے, فیوچر ہمارا بن جائے, پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے حوال سدھر جائے, پھر ہم حج کریں گے. نہیں میرے دوستو, حج کا فریضہ واجب ہونے کے فوراً ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی حالت میں بندے کا انتقال ہو گیا تو اس سے معاوضہ ہوگا, اور فرض کے چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا, اور فرض کے چھوڑنے پر اس سے پکڑ ہوگی. ایک خیال لوگوں کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوانی میں کیا حج کریں, آنے کے بعد تو پھر گناہ ہونے والے ہیں. جوانی کے اندر اگر ہم توبہ کر بھی لیں گے تو پھر ہماری توبہ ٹوٹ جانے والی ہے. اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اس کو پورا کرنا ہے, اس کے اندر اپنی منزل کو گھسانا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, استطاعت ہو گئی ہے تو حج فرض ہو گیا ہے, حج کرو تو جا کر کے حج کرنا ہے. اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کس لیے, توبہ کا نظام کس لیے؟ اللہ تو اپنے گھر کھلے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. توبہ کی معافی کا صرف ایک ہی طریقہ حج ہے ایسا تو نہیں ہے. توبہ کی طریقے کا صرف توبہ کا صرف ایک طریقہ تو گناہوں کی معافی کا صرف ایک طریقہ عمرہ ہے, حرمین کا طواف ہے, زیارت النبی ہے, یہ اعمال جو مناسب کہلاتے ہیں یہ ایسا تو نہیں. لباس نے بہت سارے اس کے ذرائع بنائے ہیں. یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم جوانی کے اندر کر لیں گے تو پھر بڑھاپے کے اندر ہم سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, یہ حکم ہے جو اس وقت میں ہم پر ضروری ہے تو اسی وقت میں ہم کو ادا کرنا ضروری ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد حج کے ساتھ میں ایک چیز جڑی ہے, عمرہ. حج تین طرح کا ہوتا ہے, حج تمتع, حج افراد, حج قران. حج جو عمرے کو ملا کر کرنے اور الگ الگ کرنے کے اعتبار سے یہ حج کی تین قسمیں بنتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حج اور عمرے کو ساتھ میں ملا کر کرے گا, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, یہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور دولت میں برکت کا ذریعہ بھی ہے. بہت سے لوگ جیسا کہ بتایا گیا مختلف خیالات کی وجہ سے مختلف معمولی آزار کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیسوں کے خرچ ہونے کی ڈر سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جاتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے مال میں برکت ہوتی اور دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ جانے کے بعد اللہ پیسے دے دیتے ہیں دولت عطا فرما دیتے ہیں یا جن کے پاس دولت ہوتی ہے ان لوگوں کو توفیق ملتی ہے تو بعد میں وہ اس کے اندر اپنی دولت کے اندر برکت کا مظاہرہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے. لوگ 200-250 عمرے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور ان کے پاس پیسوں کی بالکل کمی نہیں ہے بلکہ ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کو پیسے گرنے تک کی فرصت نہیں ہے. ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے جمع ہیں ان کے بینک بیلنس میں کتنے روپے جمع ہیں ان کو خود پتہ نہیں. تو یہ حال تو ہے اللہ کے وعدوں پر اللہ کے نبی کے کیے ہوئے بیان کیے ہوئے وعدوں پر اجر کا اور یقین کا کہ ہم کو اس کی فکر کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدے بتائے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں ہم ان کو کیسے حاضر کریں. یہ فکر نہ ہو کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے حکم کو ٹالنے والے بنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے جس کو استطاعت ہو جائے پھر وہ بغیر حج کیے ہوئے مر جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے کیونکہ فریضہ حج ہے یہ اسلام کا رکن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر اسلام ہے, نہیں اسلام اس کے ساتھ ساتھ ہے, اسلام کا یہ ضروری حصہ ہے. تو جن نوجوان حضرات یا جن کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے اور ان کا حج نہیں ہوا ہے وہ اولین فرصت میں اس کی فکر کریں کہ وہ حج کے فریضے کو ادا کرنے والے بنے اور حج کے ساتھ ساتھ وہ عمرے کا بھی اہتمام کریں. اور عمرے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز زیارت مدینہ ہے. جس مسلمان کے دل میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی, جس مسلمان کے دل میں یہ خیال اور یہ جذبہ یہ تمنا نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے نبی کے شہر کو دیکھے ان کو جا کر کے ان کے سامنے سلام عرض کرے اور ان کی سفارش کا اور ان کی شفاعت کا طلبگار ہو. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی, جو میری مزار پر آئے گا میرے اس کو روزہ کہا جاتا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار اقدس ہے اس کو روزہ کہا جاتا ہے, جو میرے روزے پر آئے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں پھنسا ہوا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کہ سفر صرف تین مسجدوں کا کرنا چاہیے, یا تو بیت اللہ کا کرنا چاہیے, یا مسجد اقصی کا کرنا چاہیے, یا پھر مسجد نبوی کا کرنا چاہیے. روزے کی اور زیارت کی نیت سے جانے کو لوگ بدعت کہتے ہیں, مکروہ سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے. اہتمام کے ساتھ فکر کے ساتھ میں جا سکتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں یہ بولا گیا ہے کہ تین مسجدوں کی نیت سے جانا چاہیے, زیارت کی نیت نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مسجد حرم کا, کعبۃ اللہ کی مسجد کا سب سے زیادہ ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر, اس کے بعد مسجد اقصی کا ہے, اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے. دنیا بھر کی اور مساجد صرف مساجد ہیں, ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے. اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو سلام عرض کرے, روزے پر حاضر ہو, آپ کی سفارش کا طلبگار ہو, تو اس کی اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اس مسئلے کا حکم اس حدیث میں بیان ہی نہیں کیا گیا. ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کے بعد روزے پر سلام کرنے سے بلا ثواب ملتا ہے جو بیان کیا گیا اس کے علاوہ, تو وہ بھی جائز ہوگی, وہ مکروہ ہوگا, وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن روزے پر حاضری کی نیت سے جانا بالکل جائز ہے, بلا قرار جائز ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. جو سفارش کا طلبگار ہے, جو شفاعت کا طلبگار ہے, جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی محبت ہے اور اجرا کا تعلق بھی حضور سے ہوگا, وہ جانے کو پسند کرے گا. اور اس قسم کے غلط احادیث کا مطلب بیان کر کے خود بھی گمراہ نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ نہیں کرے گا. یہ حج پر جانے والے اور عمرے پر جانے والے ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھے مسئلے کے حد تک کہ اگر کسی کے پاس صرف بیت اللہ جانے کا, حرم کعبہ جانے کا اور مناسک حج ادا کرنے کے پیسے, مدینے میں رہنے ٹھہرنے اور وہاں پر وقت گزارنے کے پیسے نہیں ہیں, تو اس کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے کہ جب دونوں پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں مکہ میں بھی رہ سکوں, حج بھی کر سکوں اور مدینہ بھی حاضر ہو سکوں, تب میں حج کے لیے جاؤں گا, یہ فکر نہیں کرے. جس کے پاس مدینے کے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن حج کے کرنے کے لیے, مناسک کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور جس کو استطاعت کہا گیا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے, اور اس کو علماء یہی بتاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے اوپر سے اس فریضے کو اتارنے کی اور اللہ کے حکم کو فوری طور پر پورے کرنے کی کوشش کرے. اب تعالیٰ ہمارے لیے ان سبھی احکام کو صحیح علم اور صحیح فہم کے ساتھ قبول کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ۔